بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
دعاء سرکار امام زمان علیہ السلام.
اللهم كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك ضاء وتمديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلوات.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سامعین، مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ احزاب کی. یہ آیت آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں، آیت کا نمبر بھی 33 ہے اور سورہ کا نمبر بھی 33 ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ، یقیناً یہ میرا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے رجس کو، نجاست کو ایسے دور رکھو کہ کوئی گمان بھی نہ کرے، اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، कई एतबार से, साइंस के एतबार से भी आप साबित कर सकते हैं और साबित हो चुका है, अखलाक के एतबार से भी, अकीदे के एतबार से भी, फिकह के एतबार से भी। आयत एक है मगर मौला अली कहते हैं इसके अंदर 70 बातिन है। एक आयत के अंदर 70 बातिन हैं और फिर हर बातिन के अंदर 700 और बातिन हैं। इब्ने अब्बास आशिक था तफसीर कुरान सुनने का, कागज कलम लेकर आया, पूरी रात शब्बेदारी की और मौला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बताई। और इधर से नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ, इब्ने अब्बास ने कहा मौला अली आपके इल्म पे कुर्बान, क्या तफसीर खत्म हो गई बिस्मिल्लाह की? मौला ने कहा नहीं इब्ने अब्बास, तफसीर कहां खत्म हो सकती है बिस्मिल्लाह की, अगर तुम जैसे 70,000 लिखने वाले रावी हो, 70,000 कलमों से लिखा जाए और दफ्तर भर जाए और 70 ऊंट उन किताबों का वजन उठाएं, तब भी बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। सलवात पड़ी मोहम्मद वाल। अगर तफसीर बयान करने आए तो सुभान अल्लाह 70 ऊंट भर जाते हैं। और अगर समुंदर को, दरिया को कूजे में बंद करना चाहे तो एक जुमले में बंद कर सकते हैं। फरमाया इब्ने अब्बास सुन ले, अब सुन ले, ये कूजे में बंद कर रहे हैं उस तफसीर को कि 70 ऊंट उन किताबों का वजन उठाएं तो तफसीर बिस्मिल्लाह बयान हो। ऐ इब्ने अब्बास बस सुन ले, जो कुछ कुरान मजीद के अंदर है वो सूरह यासीन के अंदर है, और जो कुछ सूरह यासीन के अंदर है वो सूरह अलहम्द के अंदर है, और जो कुछ सूरह अलहम्द के अंदर है वो बिस्मिल्लाह के अंदर है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह के अंदर है वो बिस्मिल्लाह की बे के अंदर है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह की बे के अंदर है वो बे के नुक्ते के अंदर है, अनन नुक्ता तो तहतिल बार, और वो नुक्ता मैं अली हूं। मुख्तसर करें तो एक नुक्ता बनता है, और तफसीर बयान करें तो 70 ऊंट उसका वजन उठाते हैं। अजीदो ये आयत भी ऐसे है, इन्नमा युरीदुल्लाह, सुभानअल्लाह। अब आपने देखा ये इन्नमा का लफ्ज जो है तहकीक, मगर इसकी अगर शरह करें, तफसीर करें, ये इन्नमा आता क्यों है? इन्नमा अरबी में आता क्यों है, ये पहले लगता क्यों है? मिसाल दूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं, इन्नमा ये ताला है, अरबी में से कहते हैं लॉक। मसलन एक कमरा है, आपने ताला लगा दिया, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, अब क्या होगा? जब ताला लग गया तो अंदर की चीज अंदर रह जाएगी, बाहर की चीज बाहर रह, बाहर की चीज अंदर जा नहीं सकती, अंदर की चीज बाहर आ नहीं सकती। परवरदिगार ने पहले ताला लगा दिया कि अहल बैत से तहारत जुदा हो नहीं सकती और निजासत इनके करीब आ नहीं सकती। नारे हैदरी, पहले इन्नमा का खूबसूरत ताला अल्लाह पाक ने लगाया। अब दूसरा लफ्ज सुने, युरीदुल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज भी बड़ा कीमती है, करोड़ों का लफ्ज है युरीदुल्लाह। ये अल्लाह का इरादा है, ये अहल बैत का इरादा नहीं है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह कह रहा है। आज दुश्मनान अहले बैत जितनी कोशिश करें मगर मकाम अहले बैत घटा नहीं सकते। ये युरीदुल्लाह का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि अहले बैत का इरादा नहीं है, ये अल्लाह का इरादा है। मेरे मालिक, हम तेरी अजमत पे कुर्बान। इसी कुरान में तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह
اسماعیل ذبیح اللہ دونوں کو حکم دیا طہر بیتی، اے ابراہیم اسماعیل میرے گھر کعبے کو پاک رکھو. اللہ نے حکم دیا دو مقامات پہ، اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کعبۃ اللہ کو پاک رکھو. میرے اللہ تو نے اہل بیت کو حکم کیوں نہیں دیا کہ اہل بیت تم پاک ہو جاؤ؟ سوال ہے نا، جب تو ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیتا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو، میرے اللہ تو اہل بیت کو بھی تو حکم دے سکتا تھا کہ اے اہل بیت تم پاک ہو جاؤ، مگر اللہ نے یہاں حکم نہیں دیا، کہا یہ میرا ارادہ ہے. فرق دیکھیے، وہاں کعبے کی طہارت کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم اسماعیل تم کعبے کو پاک رکھو، یہاں اللہ حکم نہیں دے رہا، کہہ رہا یہ میرا ارادہ ہے. کیونکہ اگر حکم دیتا تو کوئی خارجی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو حکم دیا مگر کیا پتا اہل بیت پاک ہوئے بھی یا نہ ہوئے. شک کی گنجائش تھی، شبہ کی گنجائش تھی، اللہ نے سارے شکوک منافقین کے ختم کر دیے کہ میں نے حکم نہیں دیا، یرید اللہ یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ ہے. اور سورہ یاسین نے کہا انما اذا اراد شیئا، اور جب خدا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن، ہو جا، پوری کائنات ہو جاتی ہے. توجہ فرمائی، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہو جا تو پوری کائنات ہو جاتی ہے. یعنی اب اہل بیت کی طہارت اللہ نے اپنے ارادے سے مربوط کر کے بتایا. اب اگر کوئی کہے کہ زہرا کا دعویٰ غلط ہے، اب اگر کوئی کہے کہ زہرا نے فدق کا دعویٰ غلط کیا، اب اگر کوئی کہے حسنین کی گواہی غلط ہے، اب اگر کوئی کہے مولا علی کی گواہی غلط ہے، تو اس نے اہل بیت کی طہارت میں شک نہ کیا بلکہ اللہ کے ارادے میں شک کیا. اتنا مضبوط بندوبست کر دیا، قیامت تک کوئی اہل بیت کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا. اللہ کے ارادے کے ساتھ ان کی طہارت مربوط ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اب دیکھیے میرے مالک، اتنی بڑی شان تو نے بتا دی اہل بیت کی، پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھیں کسی کی شان نہیں. کعبۃ اللہ کی طہارت اور ہے، اہل بیت کی طہارت اور ہے. کعبۃ اللہ کو پاک کرنا ابراہیم و اسماعیل کا کام، اہل بیت کو پاک کرنا اللہ کا کام. قرآن ہے. اب کعبے کی اور اہل بیت کی طہارت میں اتنا فرق ہے جتنا ابراہیم اور خدا میں فرق ہے. ابراہیم کا کام ہے کعبے کو پاک کرنا، اللہ کا کام ہے اہل بیت کو پاک کرنا. میرے مالک، یہ تو حد ہو گئی اہل بیت کے مقام کی، یہ تو شان کی انتہا ہو گئی. تو میرے اللہ، میرے مالک، اب تو ہر ایرا گیرا نتھو گھیرا جو بھی کوشش کرے گا وہ بھی اپنے پیر کو اہل بیت میں داخل کر دے. اتنے فضائل جو قرآن نے بتا دیے، ہر ایک چاہے گا کہ میرا پیر بھی اہل بیت میں، میرا مرشد بھی اہل بیت میں. تو میرے مالک، ہم پہچانیں گے کیسے کہ کون اہل بیت ہے کون غیر اہل بیت؟ ہر ایک دعویٰ کرے گا. جب شان اتنی بڑی ہے تو کتنے جھوٹے دعوے دار بن جائیں گے. جھوٹے نبی بنے، جھوٹے خدا بنے، تو جھوٹے دعوے دار بھی بن جائیں گے کہ ہم بھی اہل بیت میں. میرے مالک کوئی فارمولا، کوئی نسخہ، کوئی پہچان، کوئی کسوٹی تو ہو کہ ہم پہچانے کہ اہل بیت کون ہے، غیر اہل بیت کون ہے. اب ہو سکتا تھا کہ خدا کسی اور آیت میں جواب دیتا، مگر معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ جہاں فضائل بتائے ہیں اسی آیت میں فارمولا بھی بتایا ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. قرآن کے اندر ایک ایک آیت کا باطن دیکھیں، اسی آیت میں جہاں فضائل بتائیں فارمولا بھی بتائے. میرے مالک کون ہے اہل بیت، آواز آئے گی غور سے قرآن کی اس آیت کو دوبارہ پڑھ، اسی میں فارمولا بھی موجود ہے، نسخہ بھی موجود ہے، پہچان بھی موجود ہے، کسوٹی بھی موجود ہے. اچھا مالک پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، عنکم الرجس، عنکم الرجس کا فارمولا اسی کے باطن میں اندر چھپا ہوا ہے. عنکم الرجس، اہل بیت کی پہچان یہ ہے، جہاں جس کے قریب رجس نظر آ جائے اسے غیر سمجھنا، جہاں رجس نظر نہ آئے اسے اہل بیت سمجھنا. فارمولا بھی اسی میں، جہاں رجس نظر آ جائے وہ اہل بیت نہیں، جہاں رجس نہ ہو وہ اہل بیت. قرآن کا فارمولا انکم الرجس، اہل بیت وہ ہے جن سے رجس دور ہے. یاد رکھیے، خوش نصیب ہے وہ جو اہل بیت کے قریب ہے. خوش نصیب. اور میرے مالک، اب ہم کیسے پہچانے کہ رجس کیا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ دوسرا تیسرا معجزہ قرآن کی اسی آیت کا. دیکھیے، جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں دنیا میں چھپتی ہیں، ان میں جو مشکل لفظ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے کہ ہمیں معنی کا پتہ نہیں. زبان سیکھتے ہیں، اٹلی کی زبان سیکھتے ہیں، اسپینش سیکھتے ہیں، اب مشکل لفظ آ گیا تو ہم ڈکشنری تلاش کرتے ہیں. قرآن مجید کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ قرآن اپنے لفظوں میں ڈکشنری کا محتاج نہیں. ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے کہ ڈکشنری کی محتاج نہ ہو. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. قرآن اپنے لفظوں میں ڈکشنری کا، لغت کا محتاج نہیں. اگر ایک لفظ استعمال کیا ہے ایک جگہ پہ، دوسرے آیت میں اس کی معنی بتائی ہے، تیسرے میں تفسیر بتائی ہے، چوتھے میں اور کھل کے بتایا، اب فارمولا مل گیا. اہل بیت کون ہیں؟ جن سے رجس دور ہے. اب تلاش یہ کرنا پڑے گا کہ رجس کیا ہے، رجس قرآن میں کہاں آیا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے، رجس کی معانی کیا ہے، رجس کی تفسیر کیا ہے. کیونکہ جو رجس کو نہیں پہچان سکتا وہ اہل بیت کو نہیں پہچان سکتا. سرواز پڑی محمد امام. تو میرے عزیز و دوستو، بزرگو، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ رجس جو ہے فقط 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 10 مرتبہ، نہ زیادہ نہ کم، 10 مرتبہ پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے لفظ رجس کو استعمال کیا ہے. اب سورہ مائدہ کی 5ویں سورہ ہے، اس کی ایک آیت سن لیں. کیا فرمایا؟ فرمایا، اے لوگو، رجس کیا ہے؟ فرمایا، شراب پینا رجس ہے. شراب پینا رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے، بت کی پرستی کرنا رجس ہے. اللہ اکبر، رجس کیا ہو گیا؟ شراب پینا رجس، جوا کا کھیلنا رجس، بتوں کو پوجنا رجس. اہل بیت کون؟ جن سے رجس دور ہے. رجس کی معنی کیا؟ شراب پینا رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے، بتوں کو پوجنا رجس ہے. یعنی اگر زندگی میں کسی نے ایک مرتبہ بھی بت پرستی کر لی، اہل بیت سے خارج ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا رجس ہے، اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی شراب پی لی، اہل بیت سے خارج ہے. اگر ایک مرتبہ بھی جوا کر لی اہل بیت سے خارج ہے، ایک مرتبہ بھی بت کے سامنے سجدہ کر لیا اہل بیت سے خارج ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہ جھکے، اپنے بھی کہیں غیر بھی کہیں علی کرم اللہ، علی کے چہرے بس. عزیز و دوستو بزرگو، اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جہاں ہمارے عقلوں کی انتہا وہیں سے ان کے مقام کی ابتدا. مگر بات یہ ہے کہ جب اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے جتنے فرقے ہیں شیعہ سنی جتنے سب مانتے ہیں کہ اہل بیت یہ 12 کے 12 امام، یہ 14 کے 14 معصومین، ان کا مقابلہ نہ علم میں ہو سکتا ہے، نہ طہارت میں ہو سکتا ہے، نہ صداقت میں ہو سکتا ہے، نہ شجاعت میں ہو سکتا. خود امام حنبل فرماتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے نام بھی اگر کوئی لکھ کے رکھ لے تو ہر بیماری سے شفا ملے. امام حنبل کہتے ہیں کہ یہ نام ایسے ہیں، سب مانتے ہیں. ابو حنیفہ کہتا ہے اگر 2 سال امام صادق کا شاگرد نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اقرار کرتے ہیں، آج بھی علماء اقرار کرتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام بلند ہے. عزیزو جب فضائل میں، جب کردار میں، جب شجاعت میں، جب عبادت میں اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمارا کردار دوسروں سے بلند ہونا چاہیے یا پست ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے. کہتے مولا علی ایسے ہیں، مولا علی اتنے اعلیٰ، مولا علی اتنے عرفا، مولا علی اتنے افضل. کہیں گے مولا علی کو جب تم مانتے ہو تو تمہارے اندر کیا بلندی آئی ہے؟ علی تو بلندی کا نام ہے، علی تو طہارت کا نام ہے، علی تو صداقت کا نام ہے، علی تو امانت کا نام ہے، تو تمہارے اندر کتنی صداقت ہے؟ عزیزو جب ہمارے مولا، ہمارے اہل بیت افضل ہیں، طاہر ہیں، تو ہم دوسروں سے افضل کیوں نہیں ہیں؟ سوال یہ، ہم دوسروں سے افضل کیوں نہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں بھی دوسروں سے افضل ہونا چاہیے. عزیزو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم آدھا پیغام سناتے ہیں یا سنتے ہیں، مولا کی شان تو سنتے ہیں، مولا کا فرمان کم سنتے ہیں. اسٹیجوں سے مولا کا شان تو بہت سنتے ہیں مگر مولا کا فرمان کم سنتے ہیں. اصل مولا کا فرمان بھی اتنا سننا چاہیے جتنی شان سننی چاہیے، کیونکہ شان سننے سے ایمان بنتا ہے، فرمان سننے سے کردار بنتا ہے. دونوں کی ضرورت، ہمیں ایمان کی بھی ضرورت ہے، کردار کی بھی ضرورت ہے. کہ ہمارے جب اہل بیت ایسے ہیں تو ہمارے کردار کے مقابلے میں بھی دوسروں کا کردار نہیں ہونا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ ہم آدھا پیغام سناتے ہیں، آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے، جہاں جہاں شان بھی سنائی جاتی ہے، فرمان بھی سنائی جاتی ہے، آپ دیکھیے ان کا کردار الگ ہوتا ہے. آپ سعودی شیعوں کو بھی دیکھ لیں اور سعودی دیگر لوگوں کو بھی دیکھ لیں، آپ کو کردار میں زمین آسمان کا فرق ملے گا. ہم شام میں پڑھتے تھے، جو دوسرے تھے شیعہ نہیں تھے، وہ رمضان میں جب آتے تھے تو وہ ان علاقوں میں ہوتے تھے جو گمراہی کے ارادے تھے، شراب، جوا، بدماشی، ادھر ہوتے تھے. اور جتنے مومنین ہوتے تھے وہ سب جناب زینب سلام اللہ علیہا زری کے قریب ہوتے. اور یہی ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ جو سعودی شیعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں،
हमने नहीं देखा कि कोई सऊदी शिया शराबी हो, हमने नहीं देखा कोई सऊदी, आप देख सकते हैं यहां भी आते हैं, सऊदी शिया कोई जुआरी हो, सऊदी शिया कोई जालिम हो, अजीजों वजह क्या है, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि ये सऊदी शिया है ये शराब नहीं पीता, ये सऊदी शिया है ये रिश्वत नहीं लेता, ये सऊदी शिया है ये हराम नहीं करता। पता चलता है कि वाकई ये इस जमाने में मौला अली का हकीकी शिया है। चलिए और आसान नुस्खा, बल्तिस्तान में आप चले जाइए, 3-4 लाख मोमिनीन की आबादी है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जेल बनाया है, जेल में 2-4 से ज्यादा लोग नहीं है, वहां ना कत्ल होता है, या आप हिस्ट्री उठा पूरे साल में ना कोई कत्ल होता है, न वहां जिना होती है, न वहां चोरी होती है, और बच्चे बच्चे को आप पूछें तो नमाज के मसले से बाखबर है, रोजे के मसले से बाखबर है, तकलीद के मसले से बाखबर है। अजीजों ये क्या है, ये मिंबर का सही हक अदा कर दिया गया है कि शान भी सुनाओ फरमान भी सुनाओ। पूरे कराची में
से तो सलामती उलमाए हक्का बुलंदर सलावा,
पूरे कराची में जितने बड़े बड़े ताजर हैं, सेठ लोग हैं, हबीब बैंक वाले हैं, गोकल वाले हैं, आप देखेंगे ये इनके घरों में जो भी काम करने वाले हैं, ड्राइवर तो बलती होगा, बोर्ची तो बलती होगा, कहते ये बड़े ईमानदार लोग हैं, न इनमें चोरी है, न इनमें खयानत है। तो अब आपने देखा ये भी हमारे भाई हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, क्योंकि स्टेज पर शान भी सुनाया गया फरमान भी सुनाया गया। हालांकि 6 महीने वहां बर्फ होती है, काम नहीं है, गुर्बत है, 6 महीने बर्फ ही बर्फ है, बेकार होते हैं, काम नहीं होता, मगर मर जाएंगे, जिसने फरमान सुना है वो चोरी नहीं करेगा, वो हराम नहीं खाएगा। सलवात पड़ी मोहम्मद वाले, बस अजीज मैंने अर्ज किया था, यहां इस मुल्क में इस वक्त आप सरकारे इमाम जमाना अलैहि सलातु वस्सलाम, के सफीर हैं आप, इमाम के सफीर हैं, तवज्जो फरमाइए आप, गैर का मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है। अगर आपके किरदार में कोई भी ऐब देखा, गुनाह देखा, तो नऊज बिल्ला वो कहेंगे मुसलमान ऐसे है, कहेंगे शिया ऐसे। आप अपने किरदार से मौला सरकारे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं खामोश तबलीग करो, का किबला तबलीग तो जबान से होती है, खामोश तबलीग कैसे कर सकते हैं, फरमाया जबान से भी होती है मगर जो खामोश तबलीग है वो जबान की तबलीग से ज्यादा ताकतवर है। किबला वो कैसे होती है, फरमाए अपने किरदार से तबलीग करो, अपने किरदार से तबलीग करो कि लोग तुम्हारे किरदार को देखकर कह लें कि जब अली वाला ऐसा है तो इनके मौला कैसे है। आपने देखा इमाम खुमैनी ने अपने किरदार से तबलीग की, इस मर्द मुजाहिद ने अपने किरदार से तबलीग की, और आपको पता है दुनिया में इस इनकलाब इस्लामी के बाद कितने लाखों लोगों ने मजहब शिया को कबूल कर दिया, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद, खुद नाइजीरिया में लाखों लोग जो है, जबकि उससे पहले वहां शिया काले लोग नहीं थे, कुछ लबनानी थे, इस वक्त लाखों की तादाद में उन्होंने मजहब अहल बैत को कबूल कर दिया। ये क्या है? किरदार, अपने किरदार से अजीज, असल चीज किरदार की है, और खुसूसन जो आपके बच्चे हैं ना, इनकी हिफाजत करें। इस मुल्क में सबसे बड़ा खतरा जो है वो औलाद की सही तरबियत न करना, मां बाप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और बच्चों को भूल जाते हैं, क्योंकि आप ताजे ताजे आए हैं इंग्लैंड में जो 60-70 साल से खून के आंसू रो रहे हैं, लोग कहते हैं किबला हम आए थे पैसा कमाने, सबसे बड़ी दौलत खो के जा रहे, वो है औलाद। ہاں جی, اولاد اگر بیٹا باپ کو حرام زادہ کہے تو باپ کے لیے کیا رہ گیا؟ کوئی چیز رہ گئی؟ یہ عام ہے انگلینڈ, جنہوں نے غفلت کی, بچوں کی تربیت نہیں کی, آج ان کے بچے انہیں باسٹرڈ کہتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتے. ابھی برمنگم میں ایک دو سال کا واقعہ ہے, ایک بدبخت بیٹا باپ کو گھر میں تھپڑے مارتا ہے, ماں مزاحمت کرتی ہے تو وہ گلے سے پکڑ کے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کے لے آتا ہے سڑک پہ کہ اماں کے سامنے نہیں سڑک پہ ماروں گا, اور خنجر سے باپ کو قتل کرتا ہے. بتائیے رہ کیا گیا اس کے؟ نہ دین رہا نہ دنیا رہی. عزیزو اگر اولاد سے غافل ہو گئے سب کچھ برباد ہو جائے. یہاں سب سے سخت مسئلہ جو ہے اولاد کی تربیت کا مسئلہ, اگر اس سے ہم غافل رہیں بس ایک حدیث کافی ہے, سرکار رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرنے کے لیے, جاگانے کے لیے, ہوشیار رہنے کے لیے, ایمان کے لیے ایک حدیث کافی. لکھ دیں اپنے گھروں میں تاکہ دوسرے بیدار ہو جائیں, غافل ہو جائیں. بہت سارے لوگ ادھر غافل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنوں مسلمانوں سنو, اگر تمہاری غفلت سے تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی کافر ہو گئے, زانی ہو گئے, شرابی ہو گئے, جواری ہو گئے, تم نے صحیح تربیت نہیں کی, تو اللہ کے پاک رسول کا پاک کلام ہے کہ اے سن بدبخت, تیری وجہ سے, تیری غفلت سے تیری اولاد اگر کافر ہو جائے, منافق ہو جائے, شرابی ہو جائے, زانی ہو جائے, تو تُو نے اپنے عمل سے مجھ پہ تبرہ کیا. کیا رہ گیا پھر؟ نہ دین رہا نہ اسلام رہا نہ ایمان. تو نے اپنے عمل سے مجھ پہ تبرہ کیا. جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبرہ کرے ادھر کا مسلمان, اور قیامت کے دن میں تجھ سے تبرہ کروں گا کہ اس مسلمان سے میرا کوئی واسطہ نہیں. عزیزو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, اولاد کی تربیت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے. اصل میں یہ جو ہم لوگ آتے ہیں نا, چھوٹی غلطی اگر ہم کر لیں, خصوصاً جو لیڈران ہوتے ہیں, جو رہبر قوم ہوتے ہیں, گائے تو پوری قوم بیچاری پچھتاتی رہتی. انگلینڈ میں بھی ہم لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی, اس سے آپ سیکھیں تاکہ ان غلطیوں کا تکرار نہ ہو. ہمارے بعض اہل سنت کے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے آتے ہی اسکولز بنائے, اور جنہوں نے اپنے اسکولز بنائے آج ان کے بچے محفوظ ہیں. اور اسکولز بنانا یورپ میں بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ کئی ادارے ہیں جو ایڈ دیتے ہیں, مثلاً یو این او میں کئی ادارے ہیں, آپ کے بچے یہاں ان کو پنجابی سکھانا ہے وہاں سے پیسے آتے ہیں کہ بھائی ان کی اپنی لینگویج محفوظ رہے. ایک برمنگم میں ادارہ ہے, ایک بندے کو صرف 40,000 پاؤنڈ دیتے ہیں. اس کا کام ہے کہ کہاں کہاں سے اسکولز کو امداد ملتی ہے دنیا میں اور یورپ کمیشن سے, ادھر سے ادھر سے, اس کا کام صرف پیسے لانا ہے. یعنی اتنی امداد ہوتی ہے اسکولز میں. امام برگہ بنائیں گے, کوئی آپ کو امداد کیا اجازت بھی مشکل ہے. ہم لوگ امام برگاہوں کے بنانے کے چکر میں ہیں. بابا جب آپ نے اسکول بنا لیا تو رات کو آپ کے اختیار میں مجلس کریں, ماتم کریں, جو کچھ کریں. امام برگا بنائیں گے صرف چند گھنٹوں کے لیے استعمال ہے, اور اسکول بنائیں گے صبح بچے پڑھیں گے, رات کو ہم ماتم کریں گے. نعرہ حیدری. یہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ اب ہم ہمارے لوگ بھی بتا, ابھی کوونٹری میں الحمدللہ امام برگا لیا. پہلے انہوں نے تلاش کی اسکول کوئی بک رہا ہے وہ ہم لیں, کیونکہ پرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. اسکول کو پرمیشن ملی ہوئی ہے, پلاننگ پرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بات ہی نہیں. الحمدللہ ان کو اسکول مل گیا. اب ہم دیر سے بیدار ہوئے, مگر اہل سنت کے مثلاً لیسٹر میں آج سے 14 سال پہلے 14 بچیوں کے ساتھ اسکول شروع کیا تھا. ہمارے مولانا حسنی صاحب بھی اس میں شریک تھے, ان کی بچی بھی, 14 بچیاں سے زیادہ بچے نہیں. اس وقت آج 1400 بچیاں ہیں, اور گورنمنٹ نے انہیں 15 ملین پاؤنڈ ایڈ دیے مفت میں. 15 ملین پاؤنڈ میرے خیال میں پاکستان میں کسی امام برگا کا بجٹ نہیں ہے.
اس میں اپنے بندوں کو جاب بھی ملتی ہے، نوکری بھی ملتی ہے، ماحول بھی اسلامی، ہر چیز ہے. اب اس ملک میں تو اور بھی، کیونکہ کرسچن اسکول ہیں، آپ مذہبی اسکول کھول سکتے ہیں، ہم اپنا مذہب بھی پڑھا سکتے ہیں. اصل میں معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جتنا بھی پیسہ ہے وہ دوسری طرف لگ جاتا ہے، اور پھر ہمیں اجازت کی پرمیشن کے پرابلمس ہوتے ہیں. ایجوکیشن اس ملک میں فری ہے، اور اتنے زیادہ اس کے امکانات ہیں، ہر جگہ سے آپ کو ایڈ مل سکتی ہے، اور وہ ہماری جگہ جو ہے دن کو بھی استعمال ہوگی، رات کو بھی استعمال ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل. اور امریکہ یورپ میں جو ہمارا تجربہ ہے کہ بچوں کو بچانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسکول اپنے بنائیں. باقی آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اسکولوں کا جو نظام ہے یہاں پر وہ انسان کو حیوان بناتے، انسان کو حیوان بناتے. کیا اس میں صرف میں آ جاتی؟ ہمارے ہاں آپ کیا نہیں، ہمارے مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں جو پہلا درس دیتے ہیں وہ ماں باپ کے خلاف دیتے ہیں، کہ ماں باپ نے اگر مارا ہے پیٹا ہے تو یہ پولیس کا نمبر یاد کر لو. ہمارے اسلام میں ماں باپ کا احترام یہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا کعبے کی زیارت کے برابر ثواب. اور ان اسکولوں میں پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کو نے اگر مارا ہے، ایک مولوی کے بیٹے نے، کیوں یہی کہا تھا بچہ، یہی اپنے باپ کو جیل بھجوا دیا، دوسروں کو چھوڑیے، کیونکہ وہاں قانون ہے کہ انڈر 12 یا 14 بچوں کو اکیلا آپ نہیں چھوڑ سکتے. مولانا کو بیچارے کو کام ہو گیا، وہ چلے گئے، بچے نے پولیس کو فون کر دیا، اما ابا ہمیں تنہا چھوڑ گئے، مولوی صاحب آگے ہتکڑی لگ گئی. یہ مولوی کے بچوں کا حال ہے تو دوسروں کا کیا؟ کتنے مولویوں کے بچے اس وقت ہالی ووڈ میں ایکٹر بنے ہوئے ہیں. یہ بدبختی دیکھی کہ بچوں کی، جب مولویوں کے بچے نہیں بچ سکتے کیونکہ ماحول، اصل اسکول ہے، اصل اسکول ہے. آپ جتنی گھر میں کوشش کر لیں اسکول کا اثر آپ مٹا نہیں سکتے. 8 گھنٹے بندہ جو ہے بچہ ادھر ہوتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا شرم ختم کریں، حیا ختم کریں. اور حدیث میں اگر لڑکی میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، مرد میں غیرت نہیں اس میں ایمان. یہ پہلے سائیکولوجیکلی کہتے ہیں کہ تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تم برباد ہو جاؤ گی. پہلا کام ہے جو انسان کی فطرت میں شرم ہے وہ لڑکی کا شرم جو ہے ختم کرتے. عزیز، اب مجھے نہیں پتا، بعض ملکوں میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکی لڑکے جو ہیں سوئمنگ نہائیں، تو کہتا بھائی ہماری لڑکی نہیں نہا سکتے مسلمان. اب بعض ملکوں میں یہاں تک کر دیا ہے مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کے لیے کہ پھر آپ کی بچی نہیں پڑھ سکتی اگر نہیں نہاتی ہے لڑکوں کے ساتھ ننگے ہو کے. دیکھیے یہ مسئلہ، بعض جگہوں پہ حجاب نہیں کرنے دے، حالانکہ اس کا حل موجود ہے. یہاں پرائیویٹ اسکول آپ کھولیں، اتنے فیسلٹیز ہیں، اتنے امکانات، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو ہزاروں ادارے ایڈ دیں گے. لیکن اگر آپ امام برگا مسجد بنائیں گے تو آپ کو دوسری نگاہ سے دیکھیں گے. توجہ فرمائیں. تو ہم کیوں وہی طریقے کار استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان میں کرتے ہیں؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، وہاں امام برگا بنائیں، مسجد بنائیں، لیکن یہ اسلامی ملک نہیں ہے. یہاں اسکول بنائیں، یہاں اسکول بنائیں، تو کوئی آپ پہ شک بھی نہیں کرے گا، آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں، الٹا آپ کی مدد کرے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیوٹن میں ایک ڈرائیور ہے اہل سنت کا، ایک ڈرائیور ہے، اس نے اسکول بنایا، ان پڑھ آدمی اسکول بنا دیا، اس سے مشورہ کر کے پوچھ کے. اور اس وقت اس کو بھی 4 ملین پاؤنڈ کی ایڈ ملی ہے، صرف لڑکیوں کا اسکول، داخلہ نہیں ملتا ہے، اس قدر رش. تو انشاءاللہ آپ لوگ کیونکہ نئے نئے آئے ہیں، اس یہ ہم لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں. ہاں اگر مسجد بنانی، امام برگا بنانی ہے، پاکستان میں بنائیں. یہاں مسجد امام برگا سے زیادہ اسکول ضروری ہے، اسکول ضروری. کیوں؟ دلیل میں آپ کو دوں، آپ اخبار دیکھیں، سب سے زیادہ جو زناکاری ہوتی ہے وہ اسکولوں میں ہوتی ہے.
یہ انگلینڈ کی رپورٹ ہے کہ اسکول میں میٹرک تک او لیول تک 40,000 بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں حرام بچوں سے. 40,000 بچیاں بتائیے ہر سال زنا کی وجہ سے پھر بچے مار دیتی ہیں, قتل کر دیتی ہیں, ابارشن کر دیتی ہیں, مگر 40,000 اسکولوں میں. اب بتائیے اس ماحول میں اگر ہماری بچی جاتی ہے تو ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ زنا کاری بدماشی اسکولوں میں ہوتی ہے, سکھاتے ہیں, پورا سیکس ایجوکیشن ہوتا ہے, سکھاتے ہیں. تو ہمارے بچے جو ہیں کیا ہیں, لکڑی کے بنے ہوئے, پتھر کے بنے, انسان ہیں نا, ان کے جذبات. قرآن کی آیت سنیں, حضرت یوسف کہتے ہیں زلیخا نے ایسی سازش کی تھی, لولا برہان ربے, اگر خدا کا برہان نہ ہوتا, اگر میں معصوم نہ ہوتا, میں گناہ میں گر چکا ہوتا. کیا کیا تھا, کیا کیا تھا زلیخا نے؟ تفسیر کہتے ہیں زلیخا نے 40 کمروں سے گزارا تھا حضرت یوسف کو, جس میں گندے گندے فوٹو لگے ہوئے تھے, گندے, تاکہ اس کے جذبات ابھریں, وہ حرام کریں. آج ہمارا بچہ یا بچی اسکول جاتے ہیں تو 40 نہیں, کئی 100 ایسے مناظر دیکھتے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تو معصوم تھا, بچ گیا, ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا تھا. دوسری غلطی یہ کہ ہم بچے جب جوان ہو جاتے ہیں ان کی یہاں شادیاں نہیں کراتے. کتنے ماں باپ نے غلطیاں کی, بڑے پیارے معصوم بچے تھے. کینیڈا ہم جاتے تھے, ایک بچہ تھا بیچارہ, سارے انتظامات کرتا تھا, بڑا نیک تھا, 14-15. میں نے کہا بابا یہ بچہ بڑا اچھا ہے, اس کے نکاح کر دو ورنہ یہ ماحول بہت خراب ہے, یہ بگڑ جائے گا. ماں باپ نے کہا مولانا ابھی تو بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا چھوٹا نہیں ہے, بالغ ہے, اور حدیث میں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اگر آپ ماں باپ شادی نہیں کراتے, جو بھی گناہ وہ کرتا ہے اسے بھی اور آپ کو دونوں کو سزا ملے گی, ماں باپ پہ واجب. پھر دوسرے سال گیا, پھر میں نے کہا بابا یہ بچہ بڑا نیک ہے, ضائع ہو جائے گا, بڑا مومن ہے, اس کے نکاح کر دو. کہا نہیں مولانا بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا چھوٹا نہیں ہے, بالغ ہے بابا, جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح سے جب بالغ ہوتا ہے اسے نکاح کی ضرورت ہے, اگر حلال نہیں دیں گے حرام کرے گا. آخر تیسرے سال گیا تو بچہ غائب. میں نے کہا بڑا پیارا بچہ تھا, نمازی تھا, ماتمی تھا, آزاد, کدھر؟ وہ جناب کینیڈین لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے. کتنے بچے ایسے ضائع ہو جاتے. یہ دوسری غلطی ہوتی ہے, بچے جتنے جوان جیسے بالغ ہو جائیں فوراً شادی کرا دیں اور اسکولوں کا بندوبست کریں. باقی الحمدللہ اس ملک میں اور مصیبتیں نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں آفتیں ہیں, امبد امنی ہے, رشوت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا کچھ ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے. یہاں اور بہت فیسلٹیز ہیں, یہی ایک مسئلہ ہے, اس کو اگر آپ ختم کر دیں آپ یہاں بہت اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کی طرح متوجہ ہو جائے کہ بہت سارے بچے بڑے پیارے پیارے ضائع ہو گئے. نہیں معلوم ابھی ٹائم کتنا رہ گیا نماز میں, نماز 20 منٹ ہیں. صلوات پڑھے محمد جوال. اور اس ملک میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس حق کو استعمال کریں, وہ ہے میڈیا کی آزادی. شیعوں کو کبھی میڈیا میں آزادی نہیں ملی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ اس ملک رہنے کا ہی ہے. اب بحرینیوں کے لیے ہم نے دیکھیے ہر سیٹرڈے سنڈے کو وہاں جلوس ہے بحرینیوں کی حمایت, کیونکہ آزادی آپ کے رائٹس ہیں. یہاں میڈیا آزاد ہے, اور اسی ہدایت ٹی وی اور چند ٹی ویاں جو کھلی ہیں آپ دیکھیے ان سے کتنے ان کے علماء بھی شیعہ ہوئے, یہ مدنی صاحب یہ والا کہ اعلان, یہ ماشاء اللہ ادھر ہی آ گئے, توجہ فرمائے کتنے لوگ. یہ میڈیا کی آزادی, اس کو خوب استعمال کریں, کیونکہ ہمارے مذہب پہ ظلم رہا ہے. ہمیں کتابیں چھپنے کی اجازت نہیں تھی, ہماری ہزاروں کتابوں کو جلایا گیا. آج میڈیا کی آزادی ہے اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا آخر اہل بیت کے مذہب پہ بھی آنی ہے, ادھر ہی آنا. اور دوسری بیداری یہ ہے کہ دیکھیے جو انقلابات اٹھ رہے ہیں, یمن کا انقلاب, مصر کا انقلاب, یہ سرکار امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں. دو روایتیں ہیں اور ساری کتابوں میں کہ ایران میں انقلاب آئے گا امام کے ظہور سے, الحمدللہ وہ آ گیا. اس انقلاب کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کے شیطانی طاقتیں زور لگائیں گے, کٹھے لگائیں گے, مگر یہ انقلاب تب تک رہے گا جب تک سرکار کا ظہور. وہ آپ نے دیکھ لیا 8 سال کی جنگ اور یہ سب کچھ,
مگر ایران کے انقلاب کو کچھ نہیں نقصان ہوا. اس دن ایک ہفتہ پہلے میں سن رہا تھا, یہ بی بی سی یا کوئی بڑا یہیں کا ان کا اخبار تھا, ان کا ٹی وی تھا, انٹرنیٹ پہ وہ کہہ رہے تھے جناب ایران بہت ہوشیار ہے. کیا کیسے ہوشیار ہے کہ دیکھو ایران نے اپنے دو دشمن طالبان اور صدام کو تیسرے دشمن کے ذریعے سے ختم کروا دیا. کہا کتنا ہوشیار ہے, یورپ والے بے وقوف ہیں, یہ امریکہ والے بے وقوف ہیں, ایران کتنا ہوشیار, یہ انگریز تبصرہ کر رہے ہیں. طالبان سخت دشمن تھے, مشہد پہ حملہ کرنے والے تھے, وہ کہہ رہے تھے مشہد ہمارا صدام سب سے بڑا دشمن تھا, اور انہوں نے ایسی سیاست کھیلی کہ جناب دو دشمنوں کو دوسرے بڑے دشمن کے ذریعے سے ختم کرا دیا. ایران نے ختم نہیں کروایا, یہ سرکار امام زین العابدین کی دعا نے ختم کروایا. یہ سرکار کی دعا ہے جو وہ پڑھتے رہے مومنین, اے خدا ظالم کو ظالم سے ٹکرا کے ختم کر دے تاکہ مظلوم محفوظ ہو جائیں. صلوات پڑھیے محمد. اس کے بعد ہے یمن کا انقلاب اسلامی, اگر یہ وہی انقلاب ہے تو, کہ یمن میں جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو جائے تو اب سمجھو کہ آپ کے مولا کا ظہور بہت نزدیک ہے. اور عزیزو جب مولا کا ظہور نزدیک ہو جائے پھر نہیں کہ اس وقت تیاری کرنی ہے, پہلے سے تیار ہو جا. موت کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں موت کب آنی, قیامت کا وقت کسی کو پتہ نہیں کب آئے گا, مولا کا ظہور کب ہوگا کسی کو نہیں پتہ. اب اگر کوئی کہے کہ موت آئے پھر میں توبہ کر لوں گا, قیامت آئے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اگر کوئی کہے کہ امام کا ظہور ہو جائے پھر میں نماز شروع کروں گا, صلوات پڑھی محمد جمال. یہ پہلے تیاری کرنی, اب پہلے سے تیار ہو جائیں کہ مولا کو ہم منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس قابل ہی نہ ہو کہ مولا کو منہ دکھا سکیں. اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مولا کے سفیر ہیں, انشاءاللہ جب مولا کا ظہور ہوگا یہ پورے دنیا والے اسلام آپ سے سیکھیں گے, زیارت آپ سے سیکھیں گے, عزاداری آپ سے سیکھیں گے. صلوات پڑھی محمد والے. اور یہ ایک پروگرام کے تحت آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ خود آئے ہیں, یہ سرکار کا پروگرام ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں عزاداری ہو رہی ہے, کونے کونے میں یا حسین کی صدا بلند ہے, تاکہ جب بارہویں کا ظہور ہو اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو مولا کا غلام بھی موجود ہو. پروگرام کے تحت آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ آئیے مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کریں, امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں, ان کے جد کی, ان کے دادا کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی وعجل فرجہم, دس مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ, اے خدا میں گناہگار ہوں,
میرے ہاتھ بھی خطا کار ہیں، میری زبان بھی گناہ کا، جس دل سے تجھے یاد کر رہا ہوں وہ دل بھی گناہوں سے نجس ہے، میں کیسے دعا مانگوں، میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق، مگر تو نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، گناہگار نہ گھبراؤں، میں نے وسیلے خلق کیے ہیں پاکوں کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ، کربلا والوں کا وسیلہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحد کا جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اے میں قربان اس لہجے پہ جب مولا نے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازوں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، او میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ، آج ہم سب گنہگاروں کی دعائیں قبول کر لے، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار، یا غفار یا غفار یا غفار، اے عزیز و خدا نے اگر ہمارے گناہ بخشنے نہ ہوتے کبھی اپنا نام غفار نہ رکھتا، فرمایا اے گناہگار اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تیرے گناہ ریگستان میں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، آ جا گنہگار آ جا گنہگار، کتنا خدا بلاتا، ہاں ہر شب جمعہ بلاتا، ہر رات آدھی رات کو بلاتا، ہر شہادت کی شب بلاتا، آج موسیٰ بن جعفر کی شہادت، ہر شب شہادت بلاتا، میرے بیمار امام، میرے قیدی امام زین العابدین کا نورانی جملہ دل سے سنیں گے توبہ کے آنسو آ جائیں گے، فرماتے ہیں خدا تو بندے کو اتنا بلاتا ہے, اتنا بلاتا ہے, اتنی بار بلاتا ہے, بار بار بلاتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے تو بندے کا محتاج ہے. رونے کا جملہ, معرفت کا جملہ. آ جا میرے بندے, آ جا میرے بندے, توبہ کر لے, تو حسین کا آزادار ہے, حسین کے صدقے میں بخش دوں گا, تو زینب کا آزادار ہے, زینب کے صدقے میں بخش دوں گا, تو وہ سب نے جعفر کا آزادار ہے, آ جا میرے بندے, آ جا. اتنا بلاتا ہے, اتنا بلاتا ہے, ایسے لگتا ہے تو بندے کا محتاج ہے, جبکہ بندہ تیرا محتاج ہے, تو غنی و بے نیاز. اللہ عزیزو, بہت آسان, خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ. اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا, کبھی مجلس میں آنے کی توفیق نہ دے. ہاں, کسی نے امام سے کہا مولا کیا پتا چلے ہماری دعا قبول ہے یا نہیں, خدا نے لبیک کہا ہے یا نہیں. فرمایا خدا باز کو ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے, خوش آمدید میرے بندے, باز کو دو مرتبہ کہتا ہے لبیک لبیک. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اگر مجلس حسین میں آ گئے ہو, مجلس دعا میں آ گئے ہو, سمجھ لو خدا نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہے, ورنہ نہیں آ سکتا کوئی مجلس. کام ہو جاتا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا, بیماری ہو جاتی, دوست آ جاتا, کوئی نہ کوئی بہانہ ہو, مجلس میں آنا دلیل ہے خدا نے ایک مرتبہ لبیک. فرمایا لیکن کوشش کرو اب دوسری مرتبہ بھی خدا تمہیں لبیک کہے. کہا وہ مولا کیسے؟ کہا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے, سمجھ لو خدا نے دو مرتبہ لبیک کہا. سبحان, اور یہ بھی سن لے سرکار امام صادق کا فرمان. امام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ تم خود مجلس حسین میں اٹھ کے آتے ہو, اس کے پیچھے بڑا نظام چل رہا ہے, کوئی خود اٹھ کے نہیں آتا. کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے, امام صادق فرما رہے ہیں زمانے کے امام, فرماتے میں خود تمہارے ایک ایک کے در پہ آتا ہوں, اور تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتا ہوں. اے مجلس میں آنے والوں شکر کرو, آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے, جسے امام زمانہ نے بلایا ہے وہی مجلس میں آیا. کتنے فخر کی بات, مجلس میں آنا بڑی سعادت. اگر واقعی شان و فرمان دونوں سنیں, حدیث میں آئے ایک گھنٹہ بیٹھنے کا ثواب 10 جز پورے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب, 10 ختم قرآن کے برابر. شہید ثانی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا, بہت بڑے عالم, 10 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ہے ایک گھنٹہ مجلس, جس میں ہدایت بھی ہو, شان بھی ہو, فرمان بھی. اب سنیے مولا کیا فرما. فرماتے ہیں امام صادق جب مجلس میں ذاکر مجلس پڑھتا ہے اور تم رونے کے لیے تیار ہوتے ہو, تم چاہتے ہو اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے نہ دیا گیا. تم چاہتے ہو اس کے غم میں روئیں جس پہ رونے والوں نے تماچے کھائے. تم رونے کے لیے تیار ہوتے ہو جاتے ہو اس کے غم میں روئے جس پہ رونے والوں نے تازیاں کھائے. فرمایا تاکہ ابھی آنسو بھی نہیں آئے مگر دل رونا چاہتا ہے اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا. اے خدا یہ میرے حسین کے آزادار ہیں, یہ میرے بیٹے کے آزادار ہیں, انہیں بخش دے. اے عزیز آج پرسا دینے آئے ہیں امام موسیٰ بن جعفر کا, امام زمانہ کو, امام رضا کو, معصوم کم کو. سنیں 14 سال کے قیدی پہ کیا ظلم ہوا. دور سے ایک مومن آیا دروں کا زندان کو, کہا میں دور سے آیا ہوں عاشق امام ہوں, جتنا پیسہ لے لے مجھے ایک مرتبہ مولا کی زیارت. پیسے لیے وہ ظالم, کہا کھڑکی کے اندر جا کے دیکھو اسی زندان کے اندر امام. پتہ ہے کیسا زندان تھا, سنتے آ رہے ہیں میرے مولا نصیدے کڑے ہو سکتے تھے نصیدے لیٹ سکتے. یہ مومن آیا کھڑکی سے دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آیا, داروغے سے کہا داروغہ پیسے بھی لیے جھوٹ بھی بولتا ہے, اور پیسے چاہیے لے لے مجھے مولا کی ایک دیدار کرو. کہا نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا اسی زندان میں تیرا امام. پھر غور سے کہا پھر جا کے دیکھ, او داروغہ جھوٹ نہ بول اس زندان میں کہ چادر کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. داروغہ نے کہا اسی چادر کے نیچے تیرا امام ہے, او زندان زہرا کے لال کا گوشت گلا دیا. آئے تیرے امام بڑے ضعیف. اللہ حکم اللہ اکبر. میرے امام کتنے ضعیف. عزیزو کوئی ظالم جرت نہ کر سکا امام کو زہر دے. ہارون نے ایک ملون یہودی کو پیسے دیے, یہ ملون امام کو اپنے گھر میں لے آیا, امام کو سخت زہر دیا. میرے مولا تڑپ رہے تھے زہر کی شدت سے, کہہ رہے تھے پانی تھوڑا سا پانی مل جائے, یہ ظالم تازیاں نے مارتا جایا, پانی نہیں دیتا تھا مگر سنیں گے. موسیٰ بن جعفر جب تازیاں نہ کھاتے تھے, ہائے میرے مولا اپنے زخموں پہ نہیں روتے تھے, بلکہ سنیں گے سیدو بہت تڑپ جائیں گے. بڑا سخت جملہ ہے, جب ظالم تازیاں نہ مارتا تھا میرے مولا کہتے تھے ہائے دادی زہرا, ہائے دادی زہرا. نہیں معلوم اشارہ سمجھے یا نہیں سمجھے,
کسی نے مولا علی سے سوال کیا، مولا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ بھری دربار میں سوال کیا، مولا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ مولا علی نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چیخ چیخ کے رونے لگے، دربار پریشان، مولا اس نے کوئی توہین نہیں کی، سوال کیا۔ مولا علی سوال سمجھ گئے، تو نے میرے زخم تازہ کر لیے۔ کہا مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مولا معاف کیجیے گا، بڑی سخت روایت ہے، ہر سنیں گے مولا کا جملہ، روتے رہے جب رونا خاموش ہوا، فرمایا سن اے مومن، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے سامنے تازیانے مار جائے، تازیانے، اور وہ مرد فاتح خیبر ہو، وہ مرد فاتح خندق ہو، مگر مجبور ہو، مجبور ہو، پیمبر کی وصیت ہو، پیمبر کی وصیت ہو، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ اللہ اکبر، ظالم نے پانی نہیں دیا، تازیاں نے مار مار کے مولا آپ کے شہید ہو گئے۔ اس یہودی نے کیا کیا، بڑا اچھا لباس مولا کے اوپر ڈال کے، جو شہر کے شیعہ تھے ان سب کو بلایا، کہا میں نے بڑی خدمت کی ہے تمہارے امام کی، مگر تمہارے امام کا انتقال ہو گیا، میں اپنے گھر میں لے آیا، اچھا کھانا کھلاتا، اچھا لباس، چھپانا چاہتا۔ سارے شیعوں کو بلا کے کہنے لگا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ایک مرتبہ مولا کے جنازے سے آواز آئی، او شیعو میرا پورا بدن زخمی ہے، اس نے مجھے زہر بھی دیا ہے اور تازیاں نے بھی مار۔ ظلم نہیں چھپ سکا ظالم کا عزیزو، مگر جو رونے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ ہائے ظالموں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں کو حکم دیا، چند مزدوروں نے مولا کا جنازہ پل بغداد پہ رکھ دیا، ہائے 25 بیٹے ہو جس مولا کے، اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ بس عزیزوں ایک جملہ کہوں، مولا بڑے مظلوم ہیں میں قربان، آپ نے 14 برس زندان دیکھا میں قربان، مولا آپ نے تازیاں نے کھائے میں قربان، مگر مولا خدا کا شکر ہے زندہ میں کوئی بہن پردے دار بی بی آپ کے ساتھ نہ تھی، مگر ہائے سجاد تیری قید پہ قربان، مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں۔ عزیزو ہم بھی 18 دن قید میں تھے، مشرف نے قید میں رکھا تھا، یقین جانیے کہ یہاں رونا اور ہے کہ زندان کو دیکھ کر اس کے اندر رونا اور ہے۔
ایک مومن بیچارہ بے گناہ تھا, اس پہ بھی تہمت تھی بے گناہ, وہ بھی زندان میں تھا. مولا کی شہادت تھی 25 محرم, ہم زندان میں تھے کوئٹہ کے, چھوٹی سی مجلس ہم دونوں کی, یقین جانیے پوری زندگی مجلس میں پڑھتے رہے, مگر مزہ جو زندان میں آیا وہ کبھی مجلس. واقعی سنت امام. میں نے کہا اے دوست ہم زندان میں ہیں کوئی بات نہیں, مگر اللہ کا شکر کوئی ہماری بہن زندہ میں نہیں. وہ مومن دھاڑے مار کے رونے لگا, ہائے سجا بس. مولا کا ایک جملہ, یہ مولا کا جملہ ہے, کوئی شاعر کا شعر نہیں. ہائے جب شام کے بازار میں امام آئے, ایسا جملہ کا. ہائے علی اکبر کے سینے پہ برچی دیکھی, مگر یہ جملہ سجاد نے نہیں کہا. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, مگر یہ جملہ نہیں کہا. ہائے لاشوں کی بامالی دیکھی, مگر یہ جملہ نہیں کہا. او سیدو مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا, مگر جب شام کی بازار میں ہزاروں بدماشوں کے مجمع میں او زینب و کلثوم آ گئی, سجاد نے یہ جملہ کہا. کسی کا جملہ ایسا نہیں. کیا جملہ, اگر یاد کریں گے بستر پہ بھی روئیں گے. ٹھنڈی سانس بھری, کیا فرمایا, او میرے اللہ میرے اللہ. سجاد کا جملہ, ہو میرے اللہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. نہ میں پیدا ہوتا, نہ کھلے سر زینب کو بادا. ہائے بازاروں میں دیکھتا آیا. میرے اللہ, ان دونوں قیدیوں کے صدقے میں ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد کر دے. بانیان مجلس, حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. اے خدا سب کی نیک دعائیں قبول فرما. جو مومن مشکلات میں ہیں, بحرین میں, یمن میں, دنیا بھر میں, ان کی مشکلات دور فرما. ہمارے مولا کا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا.